الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. گزشتہ چند ہفتوں سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سلسلہ، اس سلسلے میں احادیث اور قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تذکیر کے لیے رکھی جا رہی تھی، اور بار بار آپ کی توجہ اللہ کے اس قول کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ گناہ سے بچنے کا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ اس نے بہرحال اللہ سے ملاقات کرنی ہے. چنانچہ کافر جتنے کچھ بھی اعمال کرتا ہے، جو دنیا میں ظلم مچاتا ہے، جو شرک اور کفر کرتا ہے، یا وہ اعمال جن کے نتیجے میں دنیا برباد ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ الا انہم فی مریت من لقاء ربہ. یاد رکھو، یہ آدمی غافل تھا اس بات سے کہ اس نے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے بارے میں الا انہ بکل شیء محیط، لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کے احاطہ علم میں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تم کرو اور اللہ کو معلوم نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے احاطہ علم سے باہر ہو. اس لیے فرمایا کہ کافر جو نافرمانی کرتا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملے گا نہیں، حالانکہ تم سب کے سب اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہو گئے. تو اس لیے جس انسان کو یہ شعور رہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، وہ آدمی کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. اس لیے بنیادی چیزیں جو انسان کی شخصیت میں ہونی چاہیے، اور انسان کیا اقوام جن سے بنتے ہیں، وہ چیز انسان کا مثبت سوچنا ہے. کسی بھی بڑے سے بڑے واقعے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی وہ مثبت انداز میں نتائج کو برآمد کرتا ہے، اور اس کا علم اسے سکھاتا ہے. دنیا میں کئی لوگ ایسے ملیں گے، پوری دنیا ہی مل جائے گی، جو اپنے آنے والی نسل کو تعلیم کی نصیحت کرتی ہے. ہر اسکول اور مدرسے میں ٹیچر کہتا ہے بیٹے سے کہ پڑھو، باپ بچے سے کہتا ہے کہ پڑھو، ماں شکایت لگاتی ہے کہ تم اس کے باپ ہو اور یہ تمہارا بچہ نہیں پڑھتا، وقت ضائع کرتا ہے. جس آدمی کو دیکھو وہ بچوں کو تعلیم کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے جا کے پڑھو، لیکن اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اتنا کچھ کہنے کی بجائے اگر دو چیزیں ہم اپنے بچوں میں پیدا کر دیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. علم سب سے پہلے شعور پیدا کرتا ہے، اور اگر شعور پیدا نہیں ہوتا علم سے، تو یہ پڑھنا سب بیکار ہے. چاہے وہ ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آ جائے، لیکن اس کا علم یہ اسے نہیں سکھاتا کہ اس کا شعور بیدار ہو، تو کچھ فائدہ نہیں. تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ اتنے پیسے گھر آئیں گے تو گھر چلے گا، یہ ایک شعور ہے جو تعلیم نے دیا. تعلیم یہ سکھاتی ہے، علم شعور کو بیدار کرتا ہے اور اسے علم بتاتا ہے کہ اگر پیسے میں یہ گڑبڑ کر دی تو یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ گھر نہیں چل سکتا، جو پیسے بچے کو ملے ہیں اتنے کی چیز خریدنی ہے اور لا کر باقی پیسے ماں کی ہتھیلی پہ رکھنے ہیں۔ یہ علم کا شعور ہے، علم سکھاتا ہے کہ بچے اگر یہ پیسے تم نے جیب میں ڈال دیے تو ماں کے حساب میں، والد کے حساب میں گڑبڑ ہو جائے گی، پھر آگے کو زندگی کیسے چلے گی۔ علم یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ حق کدھر ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ علم یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ یہ لیڈر کرپٹ ہے، یہ رشوت کھاتا ہے، یہ ملک کو بیچتا ہے سیلاب اور زلزلے کے نام پہ، جو پیسے لیتا ہے اس پیسے کو وہ واپس انگلینڈ، نیو یارک بھیجتا ہے تاکہ اس کے ذاتی جائیداد میں، سوئٹزرلینڈ میں اضافہ ہو۔ آدمی کہتا ہے، علم اسے سکھاتا ہے، شعور دیتا ہے، یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بن سکے، ہمارا صدر بن سکے، اور اگر خود بھی کرپشن کرنی ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ بڑا ایماندار آدمی ہے لیکن یہ تھانے کچہری میرے ساتھ نہیں جا سکتا، اور میں نے کل کو ڈاکے ڈالنے ہیں، چوری کرنی ہے، قتل کرنا ہے، میں نے 10 کام کرنے ہیں۔ تو اس کے علم نے سکھایا ہے کہ یہ جو بدماش ہے اسے منتخب کرو، کل یہ تھانے کچہری جا سکے گا۔ مولوی صاحب کا کیا فائدہ ہے؟ مولوی صاحب تو تھانے کچہری نہیں جائیں گے۔ علم شر کا شعور بھی پیدا کرتا ہے، علم خیر کا شعور بھی پیدا کرتا ہے۔ علم انسان کو سکھاتا ہے کہ کس جہت پر چلنا ہے۔ بچے کو اگر یہ سمجھا دیا جائے کہ بیٹے علم فیصلہ کرے گا، جو فیصلہ بھی آپ کرنا چاہیں گے، لیکن علم حاصل کیجئے کہ قتل پر کیا سزا ملتی ہے، خدا کو کتنا ناپسند ہے۔ علم بتانا پڑتا ہے بچے کو کہ بیٹے اگر آپ چوری سے بچیں گے تو اللہ آپ کو یہ یہ چیزیں دے گا، پھر تم اپنی محنت پر آ جاؤ گے۔ اس لیے تعلیم ایک یہ چیز جو سکھاتی ہے مثبت اور منفی، یہ دونوں بچے کو بتا دینا چاہیے کہ بیٹے میں غلط چیز بتا رہا ہوں، صحیح چیز کیا ہے، تم پڑھو گے تو پتا چلے گا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، اس کے برعکس غلط کیا ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ اس لیے جب شعور آتا ہے تو انسان خود جو انتخاب کرتا ہے وہ انتخاب بھی کمال کا ہوتا ہے۔ دو بزرگ تھے اور وہ ملے آپس میں، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے ہاتھ ملایا اور کہا، حضرت کل میں تجارت کے سفر پر جا رہا ہوں، لمبا سفر ہے، یہ اشیاء ہیں بیچنی ہیں، خریدنی ہیں، اپنے وطن کے لیے یہ چیزیں گاؤں کے لیے لاؤں گا، شہر میں فروخت ہو جائیں گی، معلوم نہیں 2 سال لگ جائیں، 2.5 سال لگ جائیں، تو اب سب سے آپ سے مسافہ کر لوں۔ چنانچہ وہ بھی ملے اور انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالی وغیرہ وغیرہ جو دعائیں تھیں، اور چلے گئے۔ وہ ہفتے 2 ہفتے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بزرگ جو تجارت کا قافلہ لے کر گئے تھے وہ واپس مسجد میں ملے نماز۔ تو انہوں نے کہا، حضرت حیرت ہے، کیا گئے نہیں، یا گئے تو واپس آ گئے، کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا، قافلہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، مجھے ایک چڑیا نظر آئی جس کے دونوں پاؤں، دونوں پنجے، پاؤں تو نہیں پنجے، زخمی تھے، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اڑ نہیں سکتی، کھاتی کیسے ہے، زندہ کیسے۔ تو میں اسے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ رات کا قیام میں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہی ٹھہریں گے، کتنے وقت یہ آخر نہیں کھائے گی۔ تو میں رات بھی اٹھ کے دیکھتا رہا کہ اس چڑیا کا کیا مسئلہ ہوگا۔ پھر میں نے دیکھا ایک اور چڑیا آئی اور اس نے اپنی چونچ سے، اس کی چونچ میں مقدار کچھ ڈالنا شروع کی, وہ کھاتی رہی حتیٰ کہ اس نے ایسے اشارہ کیا جیسے اس کا منہ بھر گیا ہو اور اس کے پیٹ بھر گیا ہو اور اس کو کھانے کی مزید ضرورت نہیں رہی. پھر اور چڑیاں آ گئیں اس کے پاس بیٹھیں گویا دل لگانے کو اور اڑ کے چلی گئی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے اپنے دل میں کہا کہ ارے جب اس معذور چڑیا کو پروردگار رزق دے سکتا ہے تو میں تو پھر اس کا عبادت گزار بندہ ہوں, مجھے کیوں نہیں رزق دے گا. تو میں نے صبح اٹھ کے نوکروں سے کہا کہ قافلہ واپس جائے, تو میں آج پہنچا ہوں اور اب میں نہیں جاؤں گا. تو بزرگ خاموش ہو گئے, وہ سمجھتے تھے کہ مجھے اللہ پہ توکل اور بھروسہ اور خدا کے ایمان پہ یہ داد دیں گے کہ تُو نے بڑا اچھا کیا. انہوں نے کہا میں تمہاری ساری بات مانتا ہوں. اسے کہا حضرت کچھ تو فرمائیں. انہوں نے کہا میں تمہاری ساری بات مانتا ہوں لیکن تم نے ان دو چڑیوں کے سبق سے یہی سیکھا کہ معذور ہو جاؤ اور کوئی اور آ کے مدد کرے, تم دوسری چڑیا کی طرف کیوں نہیں گئے, اس طرف نظر نہیں کی کہ تم وہ بن جاؤ اور تمہاری محنت اور کاوش سے معذور لوگ فائدہ اٹھائیں اور ان کے پیٹ کی پیاس بجھے. ان کا تمہیں معذوری نظر آئی اور جو اعلیٰ درجے کی چیز اللہ کو پسند ہے وہ نظر نہیں آئی. بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہی ہیں کہ اللہ کچھ کرے, اللہ کچھ کرے, اللہ ایسے کر دے, اللہ ایسے کر دے, اور اللہ کچھ بھی نہیں کرتا. یہ اتنا سخت جملہ میں جو دو ہفتے پہلے بھی عرض کیا, پچھلے ہفتے بھی اور آج بھی, یقین مانو اللہ کچھ نہیں کرتا. جو کام اللہ نے بندوں کے ذمے لگا دیے ہیں یہ کریں گے, اللہ اس پہ نتیجہ مرتب فرما دے گا. کرنا اللہ کچھ نہیں کرتا, نہ وہ سیلابوں میں مدد کرتا ہے. جس آدمی کا گھر گر گیا ہے خدا اس کو ایک اینٹ نہیں دے گا کہ وہ اپنے گھر کے لیے پہلی نیو اور بنیاد میں رکھے. خدا بتاتا ہے کہ تم نے اس جگہ گھر کیوں بنایا جہاں پانی آ سکتا تھا, اور تم نے اس جگہ پر گھر بنا لیا, اور جن لوگوں نے تمہیں دھوکا دیا تم اس کے خلاف اٹھو گے نہیں, آواز بلند نہیں کرو گے, وہ ہمیشہ تمہیں لوٹتے رہیں گے اور تم لوٹتے رہو گے. یہ تمہارے اپنے قصے ہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس لیے علم جو شعور پیدا کرتا ہے ہم میں, وہ کہتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے یا انسانوں کی خطا ہے. زلزلہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے, زمین کی پلیٹس ہل رہی ہیں, خدا کی طرف سے ہے, شہر برباد ہو گیا زلزلے سے, یہ اللہ کا جبر ہے جو اللہ اپنی مخلوق پہ مسلط کرتا ہے, اور اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیا مصلحت اور حکمت ہے. یہاں پہنچ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن انسانوں کا جبر انسانوں کے خلاف جب ہو اور وہ نہ اٹھے تو خدا کہتا ہے جو مرضی کرو, ظالم ظلم کرتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں ظلم کو برداشت کرتے ہیں. تو صرف ظالم کو ہی نہیں خدا پوچھے گا, اللہ نے فرمایا ہے کہ فرعون نے ظلم کیا بنی اسرائیل میں, فاستخف قومہ, اس نے ڈرایا اپنی قوم کو کہ اگر تم اٹھے تم نے سچ بولا تو پھر کیا ہوگا, تم جیل میں چلے جاؤ گے, تم غائب کر دیے جاؤ گے, پتہ ہی نہیں تمہارا چلے گا. اللہ نے فرمایا فاستخف قومہ, قوم ظالموں کے سامنے جھک گئی, فاتعو, اور ان کی بات کی پیروی کی, انہم کانو قوما فاسقین, یہ سخت گناہگار قوم تھی. اس موقع پہ فرعون کو کچھ نہیں کہا. قرآن اس موقع پہ کہتا ہے قوم میں جان ہونی چاہیے تھی نا, وہ اٹھتے اور پوچھتے کہ بھئی یہ ظلم کس کھاتے میں, اٹھتے اور پوچھتے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا آخر کس طرح بن گئی, کس نے منظوری دی تھی. اس لیے علم اگر شعور پیدا نہ کرے تو جہالت اس سے اچھی ہے کہ فطرت رہنمائی کر دیتی ہے, اور علم ہمیشہ انسان میں دوسری چیز جو پیدا کرتا ہے, ایک شعور کی بیداری اور ایک بچے کو یہ احساس دلانا کہ بیٹے علم کے بغیر کسی انسان کی پرسنالٹی کمپلیٹ نہیں ہوتی. کمہار ہے, برتن بناتا ہے, اپنے بچے کو آہستہ آہستہ برتن بنانا سکھاتا ہے کہ بیٹے برتن ایسے بنتے ہیں, چاک ایسے چلتا ہے, کٹھالی پہ سونا ایسے چڑھایا جاتا ہے, کپڑا سینا ہو تو اس طرح سے اس کی سیون بھری جاتی ہے. یہ علم آتا ہے نا تو بچے کو پھر یہ شعور اندر سے پیدا ہوا ہوا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کپڑا ٹھیک سینا نہ سیکھا میں انکمپلیٹ رہ جاؤں گا, اگر میں نے چاک پہ برتن رکھ کے گھڑا گھڑنا نہ سیکھا تو میں بالکل ادھورا رہ جاؤں گا. باپ کا علم بیٹے کو نہیں ملے گا جب تک کہ وہ سیکھے گا نہیں. جب بچے میں یہ احساس بیدار ہو جائے کہ جب تک میں باپ کے ہنر کو پوری طرح نہ سیکھوں میں کچھ نہیں ہوں, بس پھر کسی کے کہنے سننے کی ضرورت نہیں, اپنی خوشی سے جاتا ہے, باپ کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے, باپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے, ایک ایک انگوٹھا دیکھتا ہے کہ کس طرح گھڑا گول بنایا گیا اور کس طرح گھڑے کی سانچی بنائی گئی اور کس طرح سرائی کی گردن لمبی کی گئی, تب جا کر اس کا علم اس مادے پر نقش و نگار پیدا کرتا ہے. جتنا احساس محرومی بڑھ جاتا ہے اتنا ہی کامل فنکار پیدا ہوتا ہے. اس لیے علم انتظار سکھاتا ہے, علم کہتا ہے انتظار کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. پوری کائنات میں اللہ نے ایک چیز ہر ایک میں رکھی ہے اور وہ ایک لفظ ہے انتظار. بس اچھی مائیں کتنا شوق ہوتا ہے کہ میں ماں بن جاؤں, دعا مانگتی ہیں اللہ سے, سجدے کرتی ہیں مائیں. ایک مدت متعین ہے اور وہ مدت پوری ہوتی ہے اور پھر وہ ماں بنتی ہے. اتنے مہینے انتظار کے بعد ایک بیج آپ لگاتے ہیں اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ باغ ہرا بھرا ہو جائے. آپ روز اپنے باغ میں جا کر درختوں کو دیکھتے ہیں, چار سال گزرتے ہیں تب جا کر آم پیدا ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے. انتظار کرنے سے نتائج آتے ہیں. یہ نہیں ہوا کرتا کہ ہتھیلی پہ سرسوں جما لیں. جو قومیں نتائج کا انتظار کرتی ہیں وہ کامیاب بھی رہتی ہیں. مظلوم آدمی ظالم کے زوال کے انتظار میں ہوتا ہے کہ رب کبھی تو تیری پکڑ اس پہ بھی آئے گی, کبھی تو یہ تماشا کوئی نسل بھی دیکھے گی, کبھی تو اسے تیری طرف سے بھی سزا دی جائے گی. اس لیے علم سکھاتا ہے کہ صبر کرو اور شعور سکھاتا ہے کہ بھی ٹھہرو, دیکھو اتنے سالوں میں کیا سے کیا ہو جائے. آکسفورڈ یونیورسٹی 12ویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی تھی اور اب دیکھ لیجئے تقریباً 1000 سال ہو گئے. 12ویں صدی سے 22ویں, اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا. ہم آکسفورڈ بہت شوق سے دیکھنے گئے کہ دنیا کے وزراء اعظم بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں. ایسی ایک فلسفے کی کلاس تھی تو ہم نے پوچھا کہ یہاں بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے, انہوں نے کہا جو چاہے چلا جائے, یہاں جو پڑھاتے ہیں فلسفی وہ بالکل برا نہیں مناتے. ہم چند منٹ رہ گئے تھے, ہم بھی چلے گئے. آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو لان ہیں دنیا بھر میں مشہور ہے. ہم نے دیکھے تو ہم بھی بہت خوش ہوئے دیکھ کے, کئی کئی ایکڑ کئی کئی کنال میں لان پھیلے ہوئے ہیں, سبزہ ہے, بہت خوبصورت مناظر. ہمارے حضرت ماں ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بھی وہیں تشریف فرماتے ایک جگہ, اور لان دیکھے تو ظاہر ہے کہ بہت پسند آئے. اس کلاس میں جب گئے تو وہ بچوں کو یا لڑکوں کو ایک بات سنا رہا تھا, شاید ہمیں بھی سنانا اللہ کو مقصود تھی. تو ہوا یہ کہ اس نے کہا ایک امریکن یہاں آیا, اور اس نے یہ لانز دیکھے جتنے اور بہت خوش ہوا اور ایک مالی سے کہنے لگا جو بوڑھا تھا پڑھا لکھا تھا آکسفورڈ کا پڑھا لکھا تھا اور اپنے فن میں ایگریکلچر میں بہت مانا جاتا تھا اس نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا گھر امریکہ میں ہے اتنا رقبہ ہے یہ ہے وہ ہے میں بھی آکسفورڈ کی طرح وہاں لان لگوانا چاہتا ہوں تو کتنے ڈالرز درکار ہوں گے تو مسکرایا اور اس نے کہا کہ امریکن جنٹل مین یہ جو لان تمہیں نظر آ رہے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ اس کا سودا کروں تو آکسفورڈ کے لانز جتنے ہیں یہ خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوتے اور نہ ان کی قیمت دی جا سکتی ہے کہ تم یہاں سے اٹھاؤ اور امریکہ لے جاؤ اس کا جاؤ اتنی زمین لو اسے کھیتی کے قابل بناؤ اور پھر اس میں گھاس لگاؤ اور 500 سال تک ریگولرلی اسے پانی بھی دیتے رہو اور 500 سال تک اس گھاس کی کٹائی بھی جب موسم آئے کرو اور 500 سال تک اس پہ رولر بھی پھیرو اور رولر جب پھرے گا اور یہ گھاس ہموار ہوگی تو وہ جب 500 سال زندگی کے مکمل ہو جائیں تو تب یہ لان بنتا ہے ہمارے یہاں لان کی قیمت نہیں دی جاتی انتظار کیا جاتا ہے تو اس کی سمجھ میں پھر آیا کہ قوموں کی جدوجہد اور آکسفورڈ کا لون لینے کے لیے قیمت نہیں ہوتی انتظار کرنا پڑتا علم میں یہ شعور دیتا ہے کہ تم ایک بیج لگا دیتے ہو ایک سکول بنا دے ایک مدرسہ ایک یہ چیز بنا دیتے ہو اور اہل اور وارث اس کو سنبھالنے والے ٹھیک ہوں تو پھر کئی کئی 100 سال کے بعد نتائج نکلتے ہیں ہمارے بچے بس اس بات کے ہوتے ہیں کہ آج بیج ڈال دیا گھاس کا اور ایک آدھ دو ہفتے بعد پوری گھاس اگائے اور بہت بہترین لان حاصل ہو جائے یہ نہیں ہے قوموں کو مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے افراد کو نتائج دیکھنے کے لیے محرومی اور صبر اپنے اندر دیکھنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کر دوسری تیسری چوتھی نسل جتنا بڑا کام جتنا بڑا رسک اتنا ہی انتظار یوں قومیں بنتی 1901-02 میں لاہور میں کالج قائم ہوا پنڈت جواہر لال نہرو نے پڑھا بھٹو نے پڑھا بھٹو کی بیٹی نے پڑھا اس کے پوتوں نے اور کس کس نے پڑھا آپ کے یہ پنڈی کے مسلم لیگ کے فتح علی خان کے پوتے پتہ نہیں چودھری کا کیا یہاں چودھری نثار علی خان اس نے پڑھا عمران خان نے پڑھا 1902-03 یا 1-02 کچھ بھی سن ہوگا دیکھ لینا انہوں نے کہا ہم پورے بر صغیر میں گوروں نے کہا ایسا کالج بنا رہے ہیں کہ یہاں جو بچہ پڑھے گا وہ جا کر وزیر اعظم صدر بنے گا ہم نسلوں کے لیے یہاں سے وزرائے اعظم پیدا کر رہے ہیں 125 سال ہو گئے تقریباً 125 سال جو نسل اٹھتی ہے پاکستان کے حکمران جو کرپٹ آدمی پیدا ہوتا ہے اس ملک کا وزیر اعظم آخر یہ کیا ہے یہ وہ نتیجے نکال رہے ہیں جو کرپشن اور اندھے پن اور تباہی اور بربادی کا بیج انہوں نے بویا تھا آج تک وہ درخت پھلاور ہے پھل دے تھا اس لیے اللہ کا خوف اللہ سے ملاقات اللہ کے سامنے جواب دینا یہ انسان کی شخصیت کو بناتا ہے نتیجہ یہ کہ وہ علم پہ آتا ہے جب علم پہ آتا ہے تو علم اگر بچے میں دو چیزیں پیدا کر دے ایک تو تمہارا شعور بیدار ہونا چاہیے اور ایک بچے اس کے بغیر تم نامکمل ہو ہر بچہ اپنی شخصیت کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قومیں بن جایا کرتی ہیں، ظلم کے خلاف کڑی ہوتی ہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو آج میں کر رہا ہوں ممکن ہے اس جد و جہد کا نتیجہ 300 سال بعد نکلے، 200 سال بعد نکلے، لیکن میں ایک مرتبہ اس کی آبشاری تو کروں، میں انکمپلیٹ ہوں، میں نے اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس لیے جو علم شعور پیدا نہ کرے، جو علم احساس پیدا نہ کرے کہ میں نامکمل ہوں، اس سے بہتر ہے کہ وہ آدمی جاہل ہو۔